بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کتاب العتق کے نام سے، یعنی غلام کو آزاد کرنے سے متعلق احادیث تھیں. انہی غلام میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص انداز سے آزاد کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جس شخص کا کوئی غلام ہو اس کو کہہ دے کہ تم آج سے آزاد ہو، وہ آزاد ہو گیا. مذاق میں بھی کہا ثلاث جد ہن جد و حضل ہن جد، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر مذاق میں بھی کہا جائے تب بھی اس کو شریعت کے نافذ کر دے گی، اور اگر اس کو یقینی بات کہی جائے تو نافذ ہے ہی. اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، باب المدبر والمقاتل و ام الولد. مدبر کہتے ہیں دوبر کے معنی پیچھے، تو آدمی اپنے غلام سے کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد، زندگی بھر ہماری خدمت کرو. جیسے کہ حضرت عائشہ، حضرت سفینہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد کیا، لیکن شرط کیا انہوں نے کہ پیارے رسول کی زندگی بھر تم خدمت کرنا. اشترط علیکم تخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، اپنی زندگی بھر، یعنی پیارے رسول اگر تمہاری زندگی بھر زندہ ہے تو تمہیں ان کی خدمت کرنی ہے. پیارے رسول کا وصال آپ تم تمہاری زندگی سے پہلے ہو گیا تو تم آزاد ہو. اسی طرح آدمی کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، یعنی زندگی بھر تمہیں میری زندگی بھر تمہیں خدمت کرنی ہوگی، اس کا کیا حکم ہے. اسی طرح مکاتب، اسلام نے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ اگرچہ غلامی کو قبول کیا لیکن خاص انداز سے، اسی شخص کو غلام بنایا جائے گا جو آپ کے دین میں حائل ہو، جنگ کر کے اس کو پکڑا جائے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی کو بیچا جا سکتا ہے، اسی کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن چوری کر کے جو بچوں کو پکڑ کر کے بیچ دیتے ہیں یہ شرعی طور پر غلط ہے، بہت ہی گناہ، بڑے گناہ کا باعث ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آزاد کو غلام بنا کر کے بیچ دے اور اس کی قیمت کھا لے گا تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. تو آزادی غلامی کا ایک ہی طریقہ اسلام میں ہے، لیکن اسلام نے چونکہ غلامی کو پسند نہیں کیا بلکہ اچھے انداز میں سادات کو مخاطب کر کے کہا ہے مالکوں کو کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم خوالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ کے نیچے ان کو کیا تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف یہ کہ خاص انداز سے وہ غلام بنے ہیں. لیکن اگر ان کو کوئی کام دو تو ایسا کام دو جو جس کی وہ طاقت رکھتے ہوں. السلام علیکم، سمجھ آئی؟ خیریت؟ الحمد للہ، الحمد للہ. اچھا یہی ہے؟ اچھا، وہ آپ کی دکان وغیرہ کا اللہ کرا. اسی طرح مکاتب ہے، کہہ دیا جائے اس سے کہ تم اتنے پیسے دے دو ہمیں، اس کی قیمت کچھ بھی ہو، اتنے پیسے پر وہ تیار ہو جائے کہ اتنے پیسے کما کر کے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو اس کے لیے یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ اسی دن سے گویا اس کو آزادی دے دی کہ جا کر کے باہر کمائے، ایک شکل یہ ہے. ایک شکل یہ ہے کہ خدمت بھی کرنی ہوگی لیکن مانگ کر کے، آدمی جس کو اس طرح کی شرط اس کے ساتھ کر لی گئی ہے اس کے لیے مانگنا بھی جائز ہے. جا کر کے مانگے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بریرہ نام تھا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مالکان نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ اتنے پیسے، تین خوفیا، نو خوفیا، اور یہ خوفیا 40 درہم کا ہوتا ہے، نو کو 40 میں ضرب دیں تو کتنا ہوگا، اتنا دے دیں، اور وہ بھی اقساط کے ساتھ کچھ دنوں کے اندر، تو تم آزاد ہو جاؤ گی. وہ آئیں حضرت عائشہ کے پاس، تستغین ہو کی کتابت ہے، لفظ ہے، مدد مانگ رہی تھی کہ ہم نے جو ان سے شرط کر لی ہے آزادی کی کچھ دے کر کے، تو آپ ہماری مدد کیجیے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں پورے طور پر دے کر کے تمہیں اور میں آزاد کر دیتی ہوں. تو ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو تانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شکل یہ ہے کہ اس کو اسے لکھا لیتے تھے, لکھ دیتے تھے تو آدمی کی گواہی کی اتنا پیسے ہمیں دے دے گا تو ہم اس کو آزاد کر دیں گے, اب جا کر کے آزادی دے اس کو کمائے خود یا کہیں سے بھی مانگ کر کے لائے, ایک دن لگے ایک سال لگے دس سال لگے اس کو دے کر کے آزاد ہونا. وہ ام الولد ایک لوڈی ہے اس کے ساتھ اس کا مالک ہم مستری کرتا ہے اس سے بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ ان رجل من الانصار اعتق غلاما له عن ظهر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے انصار میں سے مدینے کے, انہوں نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا اپنی موت کے بعد, یعنی کہہ دیا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد, لیکن وہ ضرورت پڑی ان کو محتاج ہو گئے, کھانے پینے کے بھی محتاج ہو گئے, لیکن وہ غلام مرنے کے بعد ان کو آزاد کیا تھا. پیارے رسول نے بخاری شریف کی بات ہے فحتاجا ان کو ضرورت پڑ گئی تو پیارے رسول نے کہا کہ اس قسم کی آزادی صحیح نہیں ہے, تم اس کو بیچ ڈالو. پیارے رسول نے خود کہا کہ کون مجھ سے خریدے گا, پیارے رسول نے خود بولی ان کے بارے میں کہ مجھ سے کون ان کو خریدے گا, تو ایک صحابی تھے انہوں نے 800 درہم میں ان کو خرید کر کے پیارے رسول نے پھر ان صحابی کو وہ پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کے اپنی ضرورت پوری کرو. اس سے یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ آزاد اگر آدمی اپنے مرنے کے بعد کسی کو آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک وہ غلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اگر خود وہ بغیر ضرورت کے اس کی آزادی کو ملغا کر رہا ہے موقت آزادی یا مشروط آزادی کو تو پھر وہ قبول نہیں کی جائے گی, لیکن اگر واقعی وہ محتاج ہوا تو اس کو خود بیچ سکتا ہے, یعنی گویا آزادی کو اس کے ملغا کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی آزادی اس کے اوپر آئی نہیں ہے, وہ غلام ہی ہے, اور جب خود اس کو ضرورت ہے. اس قسم کا معاملہ جس طرح پیارے رسول نے خود اسی کے قریب کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تمام اموال کو اس کے پاس 2-4-10 ہزار جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے, شریعت میں یہ بھی چیز صحیح نہیں ہے کہ سب کچھ خرچ کر کے اور بچوں کو محتاج چھوڑ کے جائے, یہ آدمی مرتے وقت تمام مال کی وصیت کر دے یہ جائز نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں مشہور ہے, انہوں نے کہا اللہ کے ہے سعد بن ابی وقاص, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری صرف ایک بیٹی ہے, میرے پاس بہت مال ہے, میں پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. کیا رسول نے کہا کہ نہیں جائز نہیں ہے, انہوں نے کہا اچھا آدھا خرچ کرنے, کہا نہیں, انہوں نے کہا فتورس تہائی حصہ, کیا رسول نے کہا تہائی خرچ کر سکتے ہو وہ بھی بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ پیارے رسول نے جس چیز کو زیادہ سمجھا تو سلوس سے کم اگر کوئی وصیت کرنا چاہے اپنے مال کا تو وصیت کر سکتا ہے, سلوس سے کم کرے, لیکن اگر سلوس بھی کرتا ہے تو جائز, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ رسول نے اس کو زیادہ کہا ہے, سلوس و کثیر سلوس بھی زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی رغبت جیسی کہ اس سے کم خرچ کرے, یعنی گویا الاقربون قرآن شریعت کی ایک دلیل ہے دوسری دلیلوں کے ساتھ, جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوں ملی ہیں, ایک عام قاعدہ ہے الاقربون اولا بالمعروف, قریب کے لوگ تمہارے زیادہ تمہارے احسان کے زیادہ مستحق ہیں, اگر کوئی شخص کسی کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے تو سب سے پہلے اپنے پاس پڑوس کو تو دیکھے, لیکن ان میں سے اگر رشتہ دار ہے کوئی بھتیجا ہے بہن کا لڑکا ہے اور جس کا خرچہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے اس کو دے, یہاں تک کہ عورت اپنے مال کا اگر زکوٰۃ نکالتی ہے تو کس کو دے, وہ سب سے پہلے اگر شوہر محتاج ہے تو اس کو دے. سبحان اللہ, حضرت ابو دردا کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو, میں نے میرے پاس کچھ پیسے ہیں, میں نے اس کی زکوٰۃ نکالی ہے صدقہ نکالا ہے, اور تو میرے شوہر ابو دردا نے کہا کہ میں اور میرے بچے تمہاری اس زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں, وہی پیارے رسول کے پاس کہا نہیں, ہم جا کے پیارے رسول سے پوچھیں گے, پیارے رسول کے پاس گئے تو پیارے رسول نے کہا صدقہ ابو دردا, انہوں نے سچ کہا وہ زیادہ مستحق ہیں. الاقربون اولا معروف بالمعروف, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قریب جس قدر زیادہ سے زیادہ قریب ہیں وہ تمہارے احسان کے زیادہ مستحق ہیں. تو گویا اسی طرح آدمی اگر اپنے بچوں کو محروم کر کے دوسروں کو دے رہا ہے تو وہ بھی شرعی طور پر غلط ہے, کیونکہ فائدہ ہے کہ وہ خود محتاج ہے, وہ خود اس کے ضرورت مند ہے, تو پھر دوسروں دور کے لوگوں کو دینا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جب خود محتاج ہے آدمی اور محتاج ہو گیا تو پھر اس کی آزادی کو ملغا کر سکتا ہے، وہ ایک عام فائدے کے ساتھ اس کی آزادی کو ملغا کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت میں آ جائے. اور پھر روایت نے نسائی وقان آنے ہی دین، حضرت امام نسائی کی روایت میں ہے کہ انہیں شخص کے پاس اوپر بہت زیادہ قرض آ گیا تھا، قرض کی ادائیگی مرنے سے پہلے بہت عام ہوتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قرض بغیر ادا کیے مر جاتے تھے ان کا جنازہ بھی نہیں شروع میں پڑھتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعد میں پیارے رسول کو پر جب اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے اموال زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں پیارے رسول کے پاس، تو پھر پیارے رسول نے کہا کہ جو مرے گا چھوڑ کے مال جائے گا تو اس کے ورثہ کے لیے، اگر کچھ قرض وغیرہ چھوڑ کے جائے تو ہم اس کو ادا کریں گے، اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس وجہ سے جب خود ان کے اوپر دین تھا قرض تھا تو اس کا ادا کرنا ضروری تھا، کہاں سے ادا کرتے؟ پیارے رسول نے ان کے غلام کو جو مشروط طور پر آزاد کیے گئے تھے ان کو بیچ دیا، کیونکہ وہ بھی غلامی کے حکم میں ہیں، اور پھر ان کو دیا کہ لے جا کر کے سبا ابو کے سماج میں درہم پر آتا اور قال اسد دینک، پیارے رسول نے 800 درہم میں ان کو بیچ کر کے ان کو دیا اور کہا کہ اپنے قرض کو تم پورا کرو. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. جس شخص سے لکھا لیا گیا ہو یا جس نے اپنے مالکان سے لکھا لیا ہو کہ ہم 1000 ریال دے کر کے تمہیں آپ سے آزاد ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ دے رہا ہے، 100 دیا، 200 دیا، 400 دیا، 1 ریال باقی رہ گئے، پھر بھی اس کا حکم غلام ہی کا ہے، المکاتب عبد اس کا حکم غلام ہی کا ہے. غلام کے احکام بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ جب اس کو کسی کے ہاتھ میں مبتلا کیا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ آسانیاں دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک کہ حج اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، صلات وغیرہ کے بارے میں تو یقیناً اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اور ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے اس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے. آزاد آدمی کے اوپر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو واجب ہیں اور غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے معاف کیا ہے، یہاں تک حج نہیں واجب ہوگا اس کے اوپر، اور اگر حج بھی کرا دیا اس کے سید نے مالک نے، آزادی کے بعد ان کو دوسرا حج کرنا ہوگا، حج فرض جیسا کہ احادیث میں واضح طور پر ہے. تو اسی طرح المکاتب عبد کسی عورت کا غلام تھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ جس آیت میں واضح طور پر کہ عورتوں کو پردہ کرنا ہے الا یہ کہ چھوٹے بچے ہوں، اب طفل الذین لم یظہر او ما ملکت ایمانہم، ان کے غلام ہیں، ملکت ایمانہم ان کے خریدہ خود اپنے غلام ہیں، اور یا چھوٹے بچے ہیں ان سے پردہ واجب نہیں، اسی طرح غلام سے پردہ واجب نہیں ہے، 1 درہم سب کچھ دے دیا اس نے، ابھی 1 درہم بھی باقی ہے تو پردہ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کو ادا کر دیا تو پھر واجب بھی ہو گیا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا، پھر اس کو پردہ کرنا واجب ہوگا، یہ سب احکام ہیں اس کے. اسی طرح اگر کسی نے اس غلام نے کسی کو مار ڈالا، یہ بھی ایک شکل آئے گی، تو پھر کیا غلام کو قتل کیا جائے گا یا اس سے دیت لی جائے گی؟ مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ غلام کو چونکہ وہ دوسرے کا مالک ہے، دوسرے کی خدمت سے اس کے دوسرے کی خدمت کا وہ مکلف ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو ہم ظلم کر رہے ہیں ایک آزاد آدمی پر، اس وجہ سے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے دیت لی جائے گی، اس کے مالک سے دیت لی جائے گی. اس طرح کے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ غلام کو غلامی کا حکم دینا ہے، اگرچہ اس نے اپنی آزادی کے لیے سب کچھ ادا کر دیا، 1 ریال ہی باقی ہے، اور مسائل میں سے یہ بھی ہے، آزاد ہو گیا تو پھر اس کو اگر وہ شادی کرنا چاہے اس کو تو شادی نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے، جن سے انہوں نے شرط لکھائی ہے بغیر اجازت کے شادی نہیں کر سکتا. المکاتب عبد ما بقی آ رہی ہے من مکاتبتی درہم. سلامۃ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يوزي فلتحتجب منه رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اگر کوئی مکاتب ایسا غلام ہو جس سے لکھا لیا گیا ہو کہ پیسے کر کے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، وہ دے رہا ہے پیسے لیکن اس نے کچھ ابھی بقایا رکھا لیکن لے کے آ گیا اور وہ دینے کے لیے تیار ہے، ابھی دیا نہیں ہے، تو پھر وہ گویا آزاد، اس سے پتہ کرو
پھل تعتجب منه تو اس سے پردہ کرو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اور عام غلاموں سے ان کو پردہ کرنا واجب نہیں. گویا دینے کا صحیح ہو گیا, دینے کا مالک ہو گیا, اس کے پاس ہے 10 باقی ہے یا 100 باقی ہے, اس کے پاس ہے دینے آیا ہے, تو پھر پردے سے لے ہو, پردے سے لے. پھل تعتجب منه اس کی سختی ہے. بہرحال تو گویا آزاد ہونے کا حکم اس کا ہو جائے گا جب وہ مالک ہو جائے گا پورے طور پر پیسے دینے کا. اگر چنا دیا ہو اس کے ہاتھ میں تو سب بھی اس کو پردہ کرنا ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوزا المکاتب بقدر ما حتق من دیت الحر و بقدر ما رق منه دیت العبد. یہاں اس کا حکم ہے کہ مکاتب بندہ اگر اس کو اس نے آدھی قیمت دے دی ہے, اپنی آدھی قیمت گویا اس کی قیمت تھی 10,000 کی, اس نے 5,000 دے دیا اپنے مالک کو, 5,000 باقی ہے, 5,000 کے ذمے میں وہ ابھی غلام ہوگا. اگر کسی نے اس کو مار ڈالا تو پھر اس کی دیت دینی ہوگی. غلام کی دیت آزاد کی آدھا ہے, آزاد آدمی کی آدھا, یعنی اگر آزاد آدمی کی دیت خون بہا اس کا 1,00,000 ہے تو پھر کسی نے غلام کو مار دیا تو اس کا خون بہا 50,000 ہوگا. لیکن اس نے اگر اپنے کو آدھے کو گویا آزاد کر لیا ہے, ظاہری طور پر اس نے آدھے آدھی قیمت دے دی ہے, تو پھر آدھے کے بدلے اس کو گویا آزاد کی دیت دینی ہوگی اور آدھے کے بدلے وہ اس کو غلام کی دیت دی جائے گی. یعنی اگر کسی نے آدھی قیمت ادا کر دی ہے تو پھر آدھے کے بدلے اس کو 50,000 ریال اس کو اس کی دیت ہوئی اور باقی آدھا 25,000 جو ہے یعنی 75,000 اس کی دیت ہو جائے گی. جہاں کی اگر کسی نے دیا مکاتب نہیں ہوئی ہوں غلام کو کسی نے مار دیا تو آدھے 1,00,000 کے بجائے اس کی دیت 50,000 ہوگی. لیکن جب اس نے دے دیا آدھے کے بدلے تو آدھے کے بدلے اس کو پوری قیمت پوری دیت آدھی دینی ہوگی 50,000 اور باقی آدھے کے بارے میں آدھی یعنی 25,000 ملا کر کے 75,000 کی دیت اس کی ہوگی. وعن عمر بن الحارث اخی جویری ام المومنین رضی اللہ عنہ. یہ سب مسائل چونکہ ایسے ہیں کہ اس وقت غلاموں کا وجود نہیں ہے اس وجہ سے لوگ کہتے ہوں گے کہ اس قسم کے مسائل کی ضرورت نہیں, یہ دنیا پتہ نہیں کتنی کروٹ لے گی اور کہاں جائے گی کیا ہوگی. ابھی مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو غلام بنایا جا رہا ہے, سالوں پکڑ کر کے جیل میں رکھا جا رہا ہے بغیر کسی جرم کے, سخت سخت سزائیں دی جاتی ہیں, ہو سکتا ہے دنیا ان سے. لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ نہیں اگر کسی کو پکڑا کسی یہاں تک کہ قیدی ہو تو اس کو تمہیں حق نہیں ہے ستانے کا. اس حد تک کہ اگر جرم اس کا صرف جنگ کرنے کا ہے تو ستانے کا حق, البتہ کوئی خاص جرم ہے اس کا جس نے پیر رسول کو گالی دی ہے, جس نے پیر قرآن کی بے حرمتی کی اور کچھ, تو اس کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن عام قیدیوں کو آرام سے رکھنے کی شریعت میں تاکید ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو غلام بنایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے زمانہ آئے ان شاء اللہ, اور آئے گا یقیناً آئے گا ان شاء اللہ, اور یہ حالتیں اور ان احادیث پر عمل ہو سکتا ہے. اس وجہ سے مسائل بہرحال سن لینے چاہیے. عمر بن الحارث اور حالات بڑی تیزی سے نہیں بدل رہے ہیں, کوئی ضروری نہیں 10 سال کے بعد کون سے حالات آئے, بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اور وہ یہ نہ سوچے کہ قیامت بہت دور ہے, ہو سکتا ہے آسان یہ کون قریب ہے, جیسے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے لوگ پوچھتے تھے تو ضرور کہا تھا کہ ہو سکتا ہے قریب ہو. اب حالات جو ہیں اور جو نشانیاں کچھ قیامت کے قریب کی ملتی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت یقیناً بہت قریب ہے. اور پیارے رسول نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو ایک سے کے بعد دوسری نشانیاں بڑی تیزی سے آئیں گی. اس کی مثال دی ہے آپ نے کہ جیسے ہار کا گویا تاگا ٹوٹ جائے تو ایک دوسرے سب کچھ اس کے جو خرج ہوتے ہیں یا موتی ہوتی ہیں گرتے جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا ایک کے بعد, اسی طرح قیامت کی نشانیاں ایک دوسرے کے بعد پے بے در پر درد پے در آ کر کے ہو کر کے اور سب جلدی سے قیامت قریب آ جائے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے تھے اور دادا مرحوم اس میں جاڑے میں کمبل اوڑھ کر کے بیٹھتے تھے تو میں بہت شرارت کرتا تھا, سردی میں پھانکتا تھا بہت زیادہ ادھر ادھر, تو پکڑ کر کے وہ کمبل میں اپنے آگے ایک دیر تک بیٹھتے تھے اور شعر پڑھا کرتے تھے. خدا خدا ایک روز کے آگے اٹھانا لمبا شعر تھا لیکن یہی یاد رہ گیا، خدا ایک روز کے آگے اٹھانا یا بچھڑن کا دن سر پر نہ لانا، یعنی وہی قیامت کا دن سر پر نہ لانا، ایک دن پہلے اٹھا لینا، کیونکہ حدیث شریف میں آئے کہ یہ دعا کرنی چاہیے، پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی جو دنیا میں سب سے بری مخلوق ہوگی، اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، انہیں پر قیامت قائم ہوگی، بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہاں جو ہے انامر بن حارث اخی جوہری المؤمنین رضی اللہ عنہ قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی درہما ولا دینارا ولا عبدا ولا امة ولا شیئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقه رواه البخاری. قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی، اپنی وفات کے وقت پر رسول نے نہ ایک درہم چھوڑا اور نہ ایک دینار چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لوڈی چھوڑی، ولا شیئن اور نہ اس کے علاوہ کوئی چیز، الا بغلت البیضا ایک سفید چرین تھی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چھوڑا آپ نے، وہ سلاح ہے اور ایک کچھ ہتھیار تھا، تلوار تھی اور آتا ہے ہتھیار میں درا، ایک درا تھی جو کسی یہودی کی ہاں رہن رکھی ہوئی تھی 30 سا گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے میں در رسول نے کسی یہودی سے 30 سا جنگ لیا تھا قرض اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے. دیکھیں موت کے وقت آپ قرض دے کر کے چھوڑ کر کے گئے تھے. وہ سلا ہوا اور بن جا رہا صدقہ، اور جو زمین تھی صدق کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حصے کی جس سے ہر چلاتے تھے بچوں کا، اس کو بھی پیارے رسول نے صدقہ بنا کر کے اور صدقہ بتا کر کے آ گئے، کیونکہ پیارے رسول نے بتایا، پیارے رسول نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم صف انبیاء، انبیاء کی جماعت جو ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے غیر رسول کے وسائل کے بعد آ کر کے طلب کیا، آپ کی وفات کے بعد آ کر کے طلب کیا کہ ہمیں صدق کا باغ دیجئے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص اپنے نام سے رکھا تھا خیبر کے ایک علاقے میں صدق وہ باغ تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ پیر اس وقت پیر رسول کے پاس بہت کچھ تھا اور اس باغ سے بہت کچھ آتا تھا، لیکن آپ اپنے لیے اور بچے آپ کے ازواج مطہرات کی یہ فضیلت کی پیر رسول کی رضامندی پر وہ راضی. بھوکور آتے تھے ان زمانے میں بھی، اس زمانے کی احادیث آپ دیکھیں، پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ پیر ہمارے گھروں میں ایک مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ گزر جاتا، تیسرا مہینہ گزر جاتا، کئی چاند ہم دیکھتے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، ضرورت نہیں پڑتی تھی آگ جلانے کی. تو کسی نے پوچھا کہ ام المومنین آپ لوگوں کا کھانا کیا تھا، کہتے ہیں الاسودان الثمر والماء، وہی کھجور جو وہاں سے آتا تھا وہی اور پانی کھاتی تھی، نہ گوشت پکانے کو ملتا، نہ ترکاری، نہ گیہوں اور کچھ نہیں، سبحان اللہ. تو یہ حالت تھی، بہت کچھ تھا پیارے رسول کے پاس لیکن آپ خرچ کر دیتے تھے. فوری طور پر آپ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اچانک ایسا اٹھے سلام پھیرنے کے بعد جیسے کسی خاص ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اور کہا کہ تم لوگ بیٹھے رہو. آئے تھوڑی دیر میں، پیارے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس تھوڑا سا سونا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ کہیں بھول نہ جاؤں تو خرچ کر کے اس کو میں ابھی آیا. تو اس طرح کرتے تھے پیارے رسول. اسی وجہ سے آپ کو اپنے کھانے کے لیے، بچوں کو کھانے کے لیے قرض لینا پڑا یہودی سے، اور وہ بھی 30 سا اپنے زرا دے کر کے، اور پیارے رسول کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر نے وہ ادا کر کے اس زرا کو لیا اور وہ زرا بیت المال میں لیا، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا جو کچھ ہم چھوڑ کر کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جس حدیث کو ذکر کیا ہے غلاموں وغیرہ کے ذکر میں، گویا پیارے رسول کے پاس غلام تھے لیکن آپ نے ایک غلام سے جو سفینہ کے نام سے جن کو حضرت مسلمہ نے دیا تھا، اسی طرح اور ایک لونڈی تھی، سب کو پیارے رسول نے اپنے بعد آزاد کر دیا تھا، زندگی ہی میں سب کو آزاد کر دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو زمین تھی، کیونکہ شرعی طور پر انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مال بیت المال میں گیا، کوئی چیز چھوڑ کر کے آپ گئے نہیں. ایک سوال یہاں ابھرتا ہے کہ پیارے رسول نے کسی یہودی سے جا کر کے کیوں قرض لیا؟ کہاں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہزاروں اور لاکھوں کے مالک، حضرت عثمان بن عفان جو آپ کے داماد تھے، وہ کہاں گئے؟ جو تبوک کے موقع پر پیارے رسول نے بہت ہی تنگی کے وقت میں وہ جنگ ہوئی، مسلمانوں کے پاس اس سے پہلے قحط ہوا، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، اس سال امتحان اور کا زمانہ تھا، ابتلا کا، یہ بہت اچھی کھجوریں آئی تھی اسی وقت نکلنے کو پیارے رسول نے کہا تھا تبوک کے لیے. اس وجہ سے بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے کھجور پک رہے ہیں ضائع ہو جائیں گے ہم نکلیں جنگ کے لیے, تو بہت سے لوگ بہانہ کر کے خاص طور پر منافقین کلام پاک ان کا تفصیلی ذکر ہے. تو کہاں سے یہ لوگ حضرت ابوبکر کو حضرت پیارے رسول نے جب لوگوں کو اس جنگ کے لیے چندہ دینے کے لیے ابھارا تو حضرت عثمان بن عفان نے 300 اونٹ پوری تیاری کے ساتھ 300 اونٹ آپ نے لا کر کے پیارے رسول کے خدمت میں پیش کیا کہ یہ جنگ تبوک کے لیے. اتنے مالدار تھے وہ الحمدللہ. کیوں نہیں پیارے رسول نے ان سے قرض لیا, یہودی سے جا کر کے کیوں قرض لیا؟ اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ پیارے رسول کے صحابہ کرام اپنی سعادت سمجھتے تھے کہ پیارے رسول ہماری جان مانگ لے, ہماری جان مانگ لے تو آپ کے قدموں میں نشاور کر دوں, اگر مال مانگتے تو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اور اس کا بدلہ نہیں لیتے, وہ قرضہ نہیں دیتے بلکہ کہتے کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے نہیں لیا کہ وہ لوگ اس کا بدلہ نہیں لیں گے, قرض نہیں ادا قرض کی ادائیگی نہیں طلب کریں گے. اس وجہ سے جا کر کے یہودی سے آپ نے لیا. اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے یہ بھی پیارے رسول کی گویا ایک چیز ہوتی ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں دوستی ہو تو قرض لے کر کے اس دوستی کو ختم کر دیں. قرض جو ہے القرض مقراض المحبہ, قرض مقراض کہتے ہیں کنچی کو, محبت کو کاٹنے والی چیز ہوتی ہے قرض. اس وجہ سے پیارے رسول نے اپنے ساتھیوں سے قرض نہیں لیا. شاید آپ نے وہ اخلاق رسول کا ایک مظہر آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آیا اور آرامی بدو تھا, یہودی نہیں, یا نہیں وہ تو دوسرے ہیں بدو آرامی مسلمان تھے, لیکن ایک یہودی آیا اور آپ کو بہت سخت کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ دے دیجیے, اور تم لوگ ایسے ہی ہو بنی مختلف قریش کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہو, بہت سخت سست کہا. حضرت عمر نے اٹھ کے کہا تمہاری گردن اڑا نہیں ہونا چپ ہو جاؤ. پیارے رسول نے کہا نہیں, یہ صاحب الحق کلام, حق والے کو بولنے کا حق ہے بولنے دو. سبحان اللہ, چاہتے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی گم کرا دیتے, لیکن نہیں, یہ صاحب کی بات. پیارے رسول حضرت رحمت لے کر کے آئے, خود رحمت للعالمین تھے, اور کسی طرح ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ گردن میں چادر ڈال کر کے کھینچ کر کے یہاں تک ایسا کھینچا کہ آپ کے گردن مبارک میں اس کا اثر ہو گیا, آپ کی گردن سرخ ہو گئی, اور کہا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو مال دیا اس میں سے ہمیں دیجیے. آتنی من مال اللہ الذی آتا, اللہ نے دیا آپ کے باپ کا نہیں, گویا کہ تصور اس نے لے کر کے, اور کہا کہ آپ کا نہیں, وہ اللہ نے دیا ہمیں دے دیے. تو پیارے رسول نے اس کو دیا یہاں تک کہ وہ راضی ہو گیا. دیتے گئے رضی تھا, کہتا نہیں ابھی راضی نہیں, اور دیا آپ نے یہاں تک کہ راضی ہو گئی. تو یہ تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. تو گویا آپ ہمیشہ اپنے لوگوں سے قرض نہیں لیتے تھے, یہ چیز ہونی چاہیے. اپنے لوگوں سے قرض لے کر کے یقیناً آدمی بدنام بھی ہو سکتا ہے, زندگی بھر کی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے اس چیزوں میں. اس وجہ سے کوئی یہ نہ کہے کہ پیارے رسول کیوں گئے, یہودیوں سے قرض لیے اور مسلمانوں سے کیوں نہیں قرض لیے. یہی وجہ تھی آپ کی خودداری کا ایک مظہر ہے. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امد ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. جس لونڈی نے اپنے شوہر سے اپنے مالک سے کوئی بچہ جنا تو اس کے مرنے کے بعد وہ وراثت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ آزاد ہو جائے گی. یہ روایت پیارے رسول سے صحیح سند سے ثابت نہیں, لیکن صحابہ کرام کا عمل اس پر تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکم نامہ تھا, انہوں نے اپنے زمانے میں یہ حکم دیا کہ نہیں, اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں اور یہ آزاد ہو جائے گی. تو یہی فائدہ, یہی گویا اسلام کا ایک قانون ہے کہ کوئی بھی لونڈی جس کے ساتھ جمع کرتا ہے, مستری کرتا ہے مالک اس کا, اگر اس سے بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی ماں مرنے کے بعد آزاد ہے. بچے کی ماں مرنے کے بعد اگر بچہ نہیں پیدا ہوا تو پھر اس کو وراثت میں بچے لے سکتے ہیں, لیکن اگر یہ ایک چیز ہے وراثت میں بچے لے سکتے ہیں, لیکن اگر باپ اس کے ساتھ ہمبستری کرتا رہا ہے تو اس کا درجہ ماں کا ہے, اس سے شادی نہیں کر سکتے. جی ولاسن کو مانا کہا آبا حکم, یہاں جمع کیا, جمع کے معنی میں جس کے ساتھ تمہارے باپ نے ہمبستری کی ہے تم اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, اگرچہ وہ وراثت میں آئے خدمت کے لیے وہ آئیں گی, لیکن وہ اس کے قریب نہیں جا سکتے. ایما امر ولدت من سیدھا فہی حرۃ بعد موتہ, حضرت عمر رضی اللہ, لیکن زندگی میں اگر بیچنا چاہے, مرنے کے بعد اگر زندگی میں بیچنا چاہے تو ابھی وہ لونڈی کا حکم اس کا ہے, بیچ سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیچنا بھی منع کر دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد آزادی میں سب متفق ہیں. گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا قانون جو حاکم وقت امت کی مصلحت کے لیے دیکھ رہا ہو تو اس کو نافذ کر سکتا ہے وقتی طور پر، اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو مستقل طور پر اس کو نافذ رکھا جائے، لیکن اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ملغا بھی کیا جا سکتا ہے اس قانون کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچنا بھی منع کر دیا تھا کہ صحیح جب بچہ تمہارا پیدا ہو گیا اسے تو تم اس کو بیچ نہیں سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس پر عمل ہوتا رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک اعلان کیا، کہا ہماری رائے اور حضرت علی حضرت میری رائے اور حضرت عمر کی رائے ایک تھی کہ ایسی لونڈیوں کو جو کسی ان کے بچے کی ماں ہو گئی ہو اس کو بیچنا جائز نہیں، بیچی نہ جائیں، لیکن اب ہماری رائے یہ ہے کہ اس کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کو تو ضرورت تھی، زندگی میں بیچ سکتے ہیں، پہلے نہیں بیچ سکتے تھے. دیکھیے حضرت عمر کا قانون یہ دائمی نہیں رہا، اسی وجہ سے بہت سے مسائل اس طرح قدرت اس ضمن میں یہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین طلاق کو ایک طلاق شمار کیا، وہ بھی ایک وقتی مسئلہ تھا کیونکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ننا کا قد استعجلوا فی امر کان لہم فی آنا، جس میں ان کو جلدی سے کام نہ لینا چاہیے تھا انہوں نے جلدی سے کام لیا ہے، جلدی کرتے ہیں اس میں، اس وجہ سے اگر کسی نے تین طلاق دیا تین طلاق جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ طلاق کا طریقہ یہ کہ ہر طہر میں ہر پارٹی میں ایک طلاق دیا جائے اور ہر طلاق کے بعد عورت یہ پہلی اور دوسرے طلاق کے بعد وہ عورت اسی کے گھر میں رہے. یہ اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت قاعدہ ہے کہ جب گھر میں رہے گی، پہلا طلاق دے دیا ہے گھر میں رہے گی، اس کو کھانا دینا ہے اس کا پینا دینا ہے، بچے بھی ہیں رات دن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنا بھی جائز ہے، ابھی وہ عورت ہی کے حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر سکتا ہے.